আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আত-তাইয়্যিবিন আত-তাহিরিন আম্মা বা'দ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا رب قدیر, اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں, ہر دین کا ماننے والا اپنے دین کو سچا کہتا ہے, لیکن اللہ عز و جل کے نزدیک اس کا پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے. اور میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی, آیت الکرسی جب نازل ہوئی, اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء الی آخرہ, جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو یہ چاروں عرش سے لپٹ کر, یہ چاروں آیتیں عرش سے لپٹ کر, تین آیتیں اور ایک سورت, مولا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, اے رب کریم, تو ایسی قوم کی طرف ہمیں بھیج رہا ہے جو قوم گناہوں میں زندگی گزارے گی. احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا, اے آیتو, میرے عزت و جلال کی قسم, میری شان عظمت کی قسم, جو بھی میرا بندہ, میرے محبوب کا غلام ان آیات کی تلاوت کرے گا, میں اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور ارشاد فرمایا, ان آیات کو پڑھنے والے پر دن میں 70 مرتبہ میں نظر کرم کروں گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل فرمایا, اس کے راوی وہ ہیں. اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو الی آخرہ, اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء الی آخرہ, ان آیات کے آخر تک فرمایا گیا, جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان چیزوں کو پڑھ لیا کرے گا, فرمایا گیا 70,000 فرشتوں کو رب مقرر فرمائے گا کہ اس پڑھنے والے کی قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی زیروکس آپ میں تقسیم کی جائے گی. اب شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم, اور اس کے بعد رب فرماتا, ان الدین عند اللہ الاسلام. آج پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی دین کے مقابلے کے لیے ساری باطل طاقتیں متحد ہو رہی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دین اور مذہب میں فرق ہے, ان دونوں میں فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. دین اصولی عقائد کا نام ہے اور مذہب فروعی مسائل کا نام ہے. امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ دینی اختلاف نہیں مذہبی اختلاف ہے. دین کے معاملے کے اندر ہم سب ایک ہیں. اصولی عقائد کو دین کہا جاتا ہے، جیسے خدا کو ایک ماننا، خدا کے وجود کو ماننا، خدا کو وحدہ لا شریک ماننا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر اصولی عقائد پر ضربے لگائی جا رہی ہیں. خدا کی وحدانیت پر اعتراض ہو رہا ہے، خدا کے موجود ہونے پر اعتراض ہو رہا ہے، خدا کے وحدہ لا شریک ہونے پر اعتراض ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آپ جائزہ تو لو، پوری دنیا کے اندر آج کوشش ہو رہی ہے تو دین کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، دین مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. آئیے ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہوئے چلیں اللہ کی وحدانیت کے متعلق. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا، آریہ مذہب والے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو ناستک ہیں، وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کے منکر نظر آتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا انکار کرتے نظر آتے ہیں. میں عقلی دلائل کی روشنی کے اندر اللہ کی وحدانیت کے متعلق کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس لیے کہ آنے والے ایام ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے آپ کو مقابلے کے لیے، جس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا. خدا کی وحدانیت کے خلاف آپ کو بھڑکایا جائے گا، خدا کی شان الوہیت کے خلاف آپ کو بھڑکایا جائے گا. کبھی تقدیر پر کوئی اعتراض کرے گا، کبھی شان رسالت ماں پر کوئی اعتراض کرے گا، کبھی قرآن کو خدا کی کتاب ہونے پر کوئی اعتراض کرے گا، کبھی موت کے سلسلے میں کوئی اعتراض کرے گا، کبھی آخرت کے سلسلے میں کوئی اعتراض کرے گا. اصول عقائد کو ملیامیٹ کرنے کے لیے پوری طاقتیں لگائی جائیں گی. ایسے موقع پر ہم لوگوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ ہم کچھ ان معلومات سے آراستہ ہو جائیں، تاکہ جب ایمان کے لٹیرے دین ہم سے چھیننے کی کوشش کریں تو ہم اپنا دفاع اپنی طاقت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کر سکیں. آپ کو معلوم ہے کوفہ کی سرزمین پر ایک ازدحام لگا ہوا تھا، لوگوں کا میلہ لگا ہوا ہے، ایک دہریہ کرسی پر بیٹھ کر کے اعلان کر رہا ہے کہ میں تین سوال کر رہا ہوں، جو میرے تین سوالوں کا جواب دے دے گا میں مسلمان ہو جاؤں گا، جو مسلمان میرے تین سوالوں کا جواب دے دے گا میں اسلام کی دولت سے مشرف ہو جاؤں گا، اور جو میرے سوالوں کا جواب نہ دے سکے میں ان مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ میرے مذہب کو قبول کر لیں، میرے فکر کو قبول کر لیں، میری سوچ کو قبول کر لیں. اللہ اکبر. تین روز سے کرسی پر بیٹھ کر وہ یہ اعلان کر رہا تھا، مسلمان گرد کھڑے رہتے تھے، اس کی پکار، اس کے چیلنج کو سنا کرتے تھے، لیکن کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا. اچانک ایک ننھا سا بچہ ان جھمگٹے کے قریب سے گزرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے میرے بھائیوں کیوں کھڑے ہو، کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص اعتراض کر رہا ہے اور تین سوال قائم کیے ہوئے، اگر ان تین سوالوں کے جوابات ہم دے دیں تو یہ مسلمان ہو جائے گا، اور جواب نہ دیں تو اس کا کہنا ہے کہ ہم اس کے فکر کو قبول کر لیں. اللہ اکبر. اس ننھے سے بچے نے کہا ہٹ جاؤ، میں اس کے تینوں سوال کے جواب دینے کو تیار ہوں. دہریہ کرسی پر بیٹھا تھا، اس دہریے سے انہوں نے سوال کیا، یہ بتا تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ دہریے نے کہا اے بچے تو میرے سوال کا جواب دے گا، اتنے مسلمان کھڑے ہیں کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتا، تو میرے سوالوں کا جواب دے گا. ننھے بچے نے کہا تو میری عمر کو نہ دیکھ، اپنے مطلب کی بات کر، تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بتا اگر خدا ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے، دوسرا سوال خدا ہے تو کس طرف ہے، تیسرا سوال خدا سے پہلے کیا ہے؟ اس ننھے سے بچے نے کہا میں قریب آ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے تجھے ادب سیکھنا چاہیے، تجھے معلوم ہونا چاہیے سوال کرنے والا ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، جواب دینے والا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، تو ایک کام کر تو نیچے آ جا، میں اوپر آ جاتا ہوں. اس کو نیچے بلایا، وہ نیچے بلائے، خود کرسی پر بیٹھ گئے. پھر آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا پہلا سوال کون سا ہے؟ اس دہریے نے کہا پہلا سوال یہ ہے خدا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اس ننھے سے بچے نے جواب دیا میرا خدا اس وقت تو جیسے کو نیچے بٹھا رہا ہے مجھے اوپر بٹھا رہا ہے. اس سوال کے جواب کو سننے کے بعد وہ حیران و ششدر رہ گیا. اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا اے بچے یہ بتا کہ اگر خدا ہے تو کس سمت ہے؟ انہوں نے فرمایا چراغ جلایا جائے، انہوں نے فرمایا دیا جلایا جائے، دیا جلایا گیا. ارشاد فرماتے بتا اس وقت روشنی کس طرف ہے، شمع جل رہی ہے، چراغ کی روشنی کس طرف ہے؟ اس نے کہا چوطرف. کہا جب اس نور کا یہ عالم ہے، اس روشنی کا یہ عالم ہے کہ یہ چوطرف ہے تو میرا رب تو اللہ نور السماوات والارض ہے. یہ کہنے کے بعد وہ پھر خاموش ہوتا ہے. اس نے کہا میرا تیسرا سوال ہے اللہ سے پہلے کیا، ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے پہلے کی بات کرتا ہے، چل گنتی گن، وہ گننا شروع کرتا ہے، ایک سے لے کر دس تک گن ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا دس سے پہلے کیا؟ اس نے کہا نو، نو سے پہلے کیا؟ اس نے کہا آٹھ، یکے بعد دیگر الٹی گنتا چلا آیا، اور جب چار تک پہنچا، اس کے بعد تین تک پہنچا، پھر دو تک پہنچا، آپ نے فرمایا دو سے پہلے کیا؟ اس نے کہا ایک، ارشاد فرماتے ہیں ایک سے پہلے کیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فوراً فرماتے ہیں میرے مولا سے پہلے کچھ بھی نہیں، میرے مولا کے بعد ہی سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے وہ ننھے سے بچے کون تھے جنہوں نے ان سوالات کے جوابات دیے؟ وہ وقت کے امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم جو حنفی ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، وہ امام اعظم تھے جنہوں نے بچپنے میں خدا کی الوہیت اور وحدانیت کے متعلق دلیلیں پیش فرمائی۔ آئیے میں آپ کو خدا کی وحدانیت کی دلیل کے متعلق چند اور باتیں عرض کرتا ہوا چلوں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہ توت کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، ایک دہریہ آتا ہے، عرض کرتا ہے اے امام یہ بتاؤ اللہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا کا وجود ہے۔ کہا دلیل پیش کرو۔ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو شہ توت کے درخت کے نیچے ہم کھڑے ہیں، شہ توت کی درخت کا پتا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ بکری کھائے تو دودھ دے، شہد کی مکھی چاٹے تو شہد بن جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہیرن اگر اس کو کھا لے تو اس سے مشک پیدا ہو، ریشم کا کیڑا اسے کھا لے تو ریشم بن جائے۔ ایک ہی پتا ہے لیکن بکری کھائے تو دودھ بن جائے، شہد کی مکھی چاٹے تو شہد بن جائے، ہیرن کھا لے تو مشک ہو جائے، اور ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم بن جائے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک درخت کے پتے میں یہ تاثیر کون پیدا کر رہا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات ہے جو اس کے اندر تبدیلی پیدا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خداوند قدوس کی وحدانیت کی دلیل کے متعلق حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، ارشاد فرماتے ہیں درخت کی ٹہنیوں کو دیکھو، جڑوں کو دیکھو، تنوں کو دیکھو، شاخوں کو دیکھو۔ ارشاد فرماتے ہیں لکڑی کا کام دیکھو، لکڑی کبھی اوپر بھی جا رہی ہے، کبھی نیچے کی طرف جھکتی بھی جا رہی ہے۔ ایک درخت ہے، جڑ کو دیکھو تو زمین سے لگی ہے، شاخوں کو دیکھو تو جڑ کو دیکھو تو جڑ سے لگے ہوئے درخت کا تنا جو ہے یہ اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا ہے، شاخوں کو دیکھو تو لکڑی ہی کی ہے لیکن نیچے کی طرف جھکتی جا رہی ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے جو کبھی اٹھا رہی ہے کبھی گرا رہی ہے؟ تو ماننا پڑے گا یہ خدا کی طاقت ہے جو کبھی کسی کو اٹھا رہی ہے کبھی کسی کو گرا رہی ہے۔ آپ دیکھتے جائیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک دہریہ آیا، خداوند قدوس جل جلالہ کی وحدانیت کی دلیل طلب کی۔ ارشاد فرماتے ہیں کبھی سمندر میں جانے کا اتفاق ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ ارشاد فرمایا کبھی طوفان کا سامنا ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیسے ہوا، کیا ہوا؟ کہنے لگا اے سیدنا امام جعفر صادق، میں کشتی پر سوار تھا، دریا میں کشتی جا رہی تھی، اچانک طوفان آیا، ملاح کشتی سے گرا، ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کشتی ایسے ہی چلتی رہی، اس کے بعد کشتی بھی ڈوب گئی، میں تختے پر آ گیا اور وہ تختہ مجھے تیراتا ہوا لے چلا، تھوڑی دیر کے بعد تختہ بھی گیا اور میں تنہا رہ گیا، سمندر کی موجوں کے اندر تھپیڑے کھانے لگا۔ ارشاد فرماتے ہیں جب تو کشتی پر سوار تھا تو پہلے تیرا بھروسہ ملاح پر تھا، جب ملاح ڈوب گیا تیرا بھروسہ جو ہے وہ کشتی پر تھا، کشتی ڈوب گئی تیرا بھروسہ تختے پر تھا، جب تختہ ڈوب گیا اور سمندر کی موجیں تجھے جب ادھر سے ادھر کرنے لگی تو کوئی امید کی کرن تیرے دل کے اندر تھی کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں سن لے، ملاح پر بھروسہ تھا وہ ڈوب گیا، تجھے کشتی پر بھروسہ تھا کشتی ڈوب گئی، تختے پر بھروسہ تھا تختہ ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جب ساری کائنات نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا تو جو امید کی کرن تیرے دل کے اندر تھی وہ امید کی کرن وہ معبود برحق تھی کہ خدا کی ذات تجھے ان سمندر کے طوفان سے بچا کر کنارے پر لے جائے گی، اور تو نے دیکھا کہ تیرے سارے اسباب تو ختم ہو گئے لیکن احکم الحاکمین نے تجھے کنارے پر پہنچا دیا۔ تو اسی ذات کو خداوند قدوس کہا کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں دلائل کی روشنی کے اندر، عقلی دلائل یا نقلی دلائل کو آپ لے لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہی سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک صاحب نے سوال کیا یا امام اعظم یہ تو بتائیے کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اے امام یہ تو بتائیے انسان عناصر اربعہ سے بنا ہے، آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ اے امام اعظم انسان آگ سے بنا ہے، مٹی اور پانی اور ہوا سے بنا ہے۔ اے امام اعظم انسان گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا، تو آگ اور آگ دونوں ملے تو آگ کی تکلیف آگ کو کیسے ہوگی؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو دے مارا، سر پر چوٹ لگی، چلانے لگا، ارشاد فرمانے لگے کیا بات ہے؟ کہا میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے پتھر مار دیا۔ کہا پتھر مارا تو کیا ہوا؟ کہا حضور درد ہو رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں درد بتا کیسا ہوتا ہے، درد بتا کیسا ہوتا ہے۔ کہا حضور درد بتانے کی چیز ہے؟ کہ ارشاد فرماتے ہیں درد ہو تو رہا ہے، نظر نہیں آتا، ساری کائنات پیدا ہو گئی، پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا، احکم الحاکمین نظر نہیں آتا۔ کہنے لگا اے امام آپ سے دوسرا سوال بھی میں نے کیا تھا، اور وہ یہ کہ آنکھ کے اندر انسان کو ڈالا جائے تو آنکھ کی تکلیف، آنکھ کے سبب سے اسے تکلیف کیسے ہوگی؟ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تجھے پتھر مارا، پتھر مٹی کا بنا ہوتا ہے، بتا تجھے درد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس نے اقرار کر لیا، اور اقرار کرنے کے بعد کہا اے امام خدا موجود ہے اور ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کو ایک ماننا یہ اصولی عقائد میں سے ہے، اس کے موجود ہونے کو ماننا اصولی عقائد میں سے ہے۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، اس کی نشانیوں پر غور تو کرو، یہ آسمان پر چمکتے دمکتے ستارے خدا کی وحدانیت کی دلیل دیتے نظر آتے ہیں، یہ آسمان کا سائبان دیکھو خدا کے وجود کی دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم اور آپ چھت بنائیں تو قریب ستون کھڑے کرنے پڑتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کسی عمارت کی چھت 100 سال تک چلتی ہے، کوئی 200 سال تک چلتی ہے، اور اس کے بعد چھت گلنے لگ جاتی ہے، چھت بدل ڈالو، ستون بدل ڈالو۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جب سے میرے مولا نے آسمان بنایا ہے ایک ہی آسمان ہے، نہ کبھی اس چھت کو بدلنے کی ضرورت ہوئی، نہ قیامت تک بدلی جا سکتی ہے۔ آپ سوچو اندازہ لگاتے جاؤ، اگر لائٹ چلی جائے تو بتیاں بند ہو جاتی ہیں، الیکٹرک کا سامان ختم ہو جائے تو بتیاں جاتی نظر آتی ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آسمان پر یہ چمکتے تارے کس کی وحدانیت کی دلیل دے رہے ہیں؟ کون سا کنیکشن ان سے وابستہ ہے جو جلتا نظر آ رہا ہے، جو روشنی دیتا نظر آ رہا ہے؟ ماننا ہوگا یہ خداوند قدوس کی طاقت ہے جو اس طرح سے آسمان پر تاروں کو جگمگا رہا ہے۔ بات آئی ہے تو عرض کرتا ہوا چلوں، اس لیے کہ آسمان پہ جو تارے ہیں ان تاروں کو روشنی ملی ہے چاند سے، چاند کو روشنی ملی ہے سورج سے۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ سورج کو روشنی کس سے ملی؟ چاند چمک رہا ہے سورج کے صدقے میں، تارے چمک رہے ہیں چاند کے صدقے میں، اور سورج کس کے صدقے میں چمک رہا ہے؟ ماننا پڑے گا سورج چمک رہا ہے مصطفیٰ کے نور کے سبب سے چمک رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کو بے عیب مانو، اللہ عز و جل کو احکم الحاکمین مانو، اسے رزاق مانو، اسے جواد مانو، اسے غفار مانو، اسے ستار مانو۔ اللہ کی وحدانیت کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور بات یہ بھی عرض کر دوں، بہت ساری جماعتیں ایسی معرض وجود میں آئی جو خداوند قدوس کی وحدانیت کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ کچھ عیب لگاتے بھی نظر آتے ہیں۔ جیسے تبلیغی جماعت والوں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت خداوند قدوس جل جلالہ نے نازل فرمائی، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا، ترجمے کے اندر بڑھا دیا اللہ ہر شے پر قادر ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہر شے پر قادر ہے، جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے مگر نہیں بولے گا۔ آپ دیکھو تو صحیح، اللہ کے ساتھ عیب کو منسوب کر رہے ہیں۔ وہ نادان نہیں جانتے کہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے، خدا کی تعریف کیا ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، انہیں نہیں خبر۔ آپ دیکھیے اصول الشاشی کے اندر اللہ کی تعریف کے متعلق جو بیان فرمایا گیا، اللہ کسے کہتے ہیں، فرمایا گیا اللہ علم علی الاسع لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال، اللہ اس ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور ساری صفت کمال کی جو جامع ہو اسے اللہ کہتے ہیں، ساری صفت کمال کی جو جامع ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں صفت کمال کیا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کو کمال کی صفت نہیں کہے گا، بلکہ جھوٹ بولنے کو عیب والی بات کہے گا، جھوٹ بولنے کو رذائل اخلاق میں شمار کرے گا۔ لیکن آج کچھ لوگ جو کتاب پڑھ کر، اردو اور فضائل اعمال پڑھ کر، تبلیغی نصاب پڑھ کر کے جو خدا کی وحدانیت کے سلسلے میں چیمی گویا کرتے نظر آتے ہیں، تعجب کی بات ہے، وہ اللہ کی تعریف سے ناآشنا ہے، اس لیے اللہ کے سلسلے میں یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ تو صفت کمال کا جامع ہے، اور صفت کمال کیا ہے؟ جھوٹ بولنا صفت معرفت کمال نہیں بلکہ جھوٹ بولنے سے بچانا اور سچائی کی طرف لے جانا یہ صفت کمال ہے. اب آپ دیکھو تو صحیح میرے معبود کو جو ساری صفت کمال کا جامع کہا گیا صفت کمال کیا ہے؟ روزی دینا. اور یہ بات ذہن نشی فرما لیں میرے پروردگار میں کبھی کوئی صفت ہے کبھی نہیں ایسی بات نہیں, ہر وقت ساری صفتیں موجود ہیں اور ساری صفت کمال موجود ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھو کبھی کوئی بندہ رب سے زندگی مانگتا ہے, کبھی کوئی بندہ رب سے رزق مانگتا ہے, کبھی کوئی بندہ اللہ سے اولاد مانگتا ہے, کبھی کوئی بندہ اللہ عز و جل سے شفا مانگتا ہے. ایک ہی وقت کے اندر بے شمار بندے مولا سے بہت کچھ مانگتے ہیں, الگ الگ مانگتے ہیں, اور میرا رب ہر ایک کے سوال کو پورا کر رہا ہے, ہر ایک کی آرزو کو پورا کر رہا ہے, ہر ایک کی طلب کو پورا کر رہا ہے. اور آپ یہ بھی ذہن نشی فرما لیں, اس بات کو بھی دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں, اس کی کمال والی صفت کے اندر کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی کہ آج خزانے کے اندر تھوڑا سا ہے کل تھوڑا سا ملے گا, نہیں نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے رب نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا, اے رب اے موسیٰ سن لے میری بارگاہ سے مایوس اس وقت رزق کے لیے ہو جانا جب تجھے یہ یقین ہو کہ میرے خزانے میں کچھ باقی نہیں رہا. اے موسیٰ سن لے میرے خزانے میں کبھی کچھ ختم نہیں ہو سکتا, اس لیے رزق کے بارے میں کبھی فکر مند نہ ہونا. اے وسلم کے پیارے دیوانوں, خدا کو ایک ماننا, وحدہ لا شریک ماننا. حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا, حضرت یہ تو بتائیے آپ نے کیسے جانا کہ اللہ ہے, آپ نے کیسے جانا کہ اللہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں, جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں, کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور وہ ہو نہیں پاتا, تب میں جانتا ہوں کہ کوئی طاقت ہے جو میرے ارادے کو توڑ رہی ہے اور اسی طاقت کا نام اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا, حضور مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے جب شطرنج کو میں دیکھتا ہوں, کچھ خانوں میں جب بھی چال چلی جائے تو الگ الگ چلی جائے, کوئی مرتبہ ایک چال نہ ہو, ہر مرتبہ نئی چال. ایک چھوٹے سے اس کھیل کے خانوں کے اندر, اس شطرنج کے خانوں کے اندر اس طریقے سے ایجاد کرنے والے نے کمال پیدا فرما دیا, تعجب کی بات ہے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں, میں اس سے تعجب کی بات تمہیں بتاؤں؟ اس نے کہا ارشاد فرمائیے. فرماتے ہیں کہ تو اس شطرنج کے کھیل پر تعجب کر رہا ہے, اس کی چالوں پر تعجب کر رہا ہے, میرے رب نے تو اربوں انسان پیدا فرمائے, بے شمار انسان پیدا فرمائے, لیکن ہر انسان کی شکل ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہے, انسان ہی اس نے پیدا کیا لیکن سب کی شکل ایک دوسرے سے جدا نظر آتی ہیں. اور کمال کی بات تو یہ ہے, ایک طرف بایاں انگوٹھا ایک طرف دایاں انگوٹھا, دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کو ملاؤ لکیریں مختلف نظر آئیں گی, ایک نظر نہیں آئیں گی. شکل کو دیکھو, جسمانیت کو دیکھو, اس کے انسان کے جسم کو دیکھو تو تم کو محسوس ہوگا کہ اللہ عز و جل نے کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا فرمایا لیکن سب کو مختلف پیدا فرمایا. اسی لیے فرمایا گیا, اللہ عز و جل کی تخلیق میں غور کرو کہ جتنا خدا کی تخلیق میں غور کرو گے اتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا ورنہ بھٹکنے کے امکان ہے, اس کی تخلیق پر غور کرو, اس نے زمین کیسے بنائی, آسمان کیسے, پہاڑ کیسے بنایا, چرند و پرند کو دیکھو, اللہ اکبر, ان ساری تخلیق کی طرف غور کرو. اور اسی لیے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, فکر کے سلسلے میں قرآن مقدس میں جا بجا آیا, لعلکم تتفکرون لآیات لأولی الالباب, یہ اسی لیے آیا, اللہ کی نشانیوں میں تم غور کرو, اللہ کی نشانیوں میں تم غور کرو, اللہ کی نشانیوں کے اندر تم فکر کرو اور تدبر سے کام لو, اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو جب تم دیکھو گے, اس کی نشانیوں میں جب غور کرو گے تو خداوند قدوس کی محبت تمہارے دل میں پختہ سے پختہ ہوتی چلی جائے گی. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم, تو اصولی عقائد کے اندر یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا, اور یہ ایک ماننا وحدہ لا شریک ماننا یہ دین میں سے ہے, اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اور آج مسلمان دین کے سلسلے میں اور دین کے اصولی عقائد کی معلومات کے سلسلے میں وقت ہی نہیں نکال رہا, بڑا عجیب حال مسلمانوں کا بن چکا ہے, پوری دنیا کی باطل طاقتیں تو متحد ہو کر اس دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے وقت بھی نہیں نکال پاتے، نہ دین کو سمجھنے کے لیے وقت نکال پاتے ہیں، نہ دین سے ویسی محبت جیسی کی ہونی چاہیے وہ محبت بھی پیدا نہیں ہو رہی۔ ارے دین کی خاطر، خدا کی وحدانیت کی دلیل کی خاطر، خداوند قدوس کی محبت کی خاطر صحابہ نے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ حضرت عبداللہ کی زندگی کا جائزہ لو، جب انہوں نے اللہ عز و جل کو خدا مان لیا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کا آخری نبی مان لیا، کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا تھا، کتنی مشقتوں سے گزرنا پڑا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جب انہوں نے اظہار اسلام کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو آپ کو معلوم ہے گرم ریت کے اوپر اور اس کے ساتھ گرم ریت کے اوپر اور دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ مسکرا رہے تھے، چہرے پر مسکراہٹ نمایاں تھی۔ لوگوں نے کہا، قریش نے کہا، کفار قریش نے کہا، اے عبداللہ ایسے موقع پر تو آنکھ میں آنسو نظر آنے چاہیے، کیا بات ہے کہ تم مسکرا رہے ہو، تمہارے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ بھلا دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر بھی کوئی مسکراتا ہے؟ بھلا کوئی گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جاتے بھی مسکرا سکتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، میرے مسکرانے کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر گھسیٹ رہے ہو، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور سنو، آج دنیا کا دستور ہے بازار سے کوئی چیز خریدو تو ٹھوک کر بجا کر دیکھا جاتا ہے چیز اصلی ہے یا نقلی ہے۔ میں نے خدا کو اپنا رب مان لیا ہے تو میرا مولا میرا امتحان لے رہا ہے، بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، سچا مانتا ہے یا نہیں مانتا، امتحان سے گزار رہا ہے۔ تو میں مسکرا کر اپنے مولا کو بتا رہا ہوں، اے میرے پروردگار جان دے دوں گا لیکن تجھے ایک مان لیا ہوں، اب دین نہیں چھوڑ سکتا، تیری دامن توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، اس استقامت کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر 17 کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔ دہکتے ہوئے انگاروں پر عہد کا نعرہ انہوں نے بلند کیا، گرم ریت کے اوپر گھسیٹے جانے کے باوجود اللہ کی وحدانیت کا اقرار انہوں نے کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کون سی مصیبت تمہارے اوپر آن پڑی ہے؟ آج کون سی تکلیف تمہارے اوپر آن پڑی ہے؟ خداوند قدوس کو واحد تو مانتے ہو، اللہ کو اپنا رب تو مانتے ہو، لیکن اس رب کی حکمرانی کو اپنے جسم پر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آدمی جس کو بڑا مان لیتا ہے اس کی باتوں کو بھی مانا کرتا ہے، اس کے احکام کو بھی مانا کرتا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے خدا کے کن احکام کو اپنی زندگی میں بسایا؟ آج قدم قدم پر مسلمان خدا کے احکام کو چھوڑ رہا ہے، خدا کے فرامین کو پسے پشت ڈال رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد ضروری ہے کہ اس کے احکام کو بھی مانا جائے، اس کے فرمان کو بھی مانا جائے۔ اور یہ طے کرنا ہوگا، آنے والے ایام تمہارے لیے آزمائش کے ایام ہوں گے، تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا، تمہاری توحید کا امتحان ہوگا، تمہارے موحد ہونے کا امتحان ہوگا، تمہارے مصطفیٰ کے غلام ہونے کا تمہارا امتحان ہوگا۔ کرب و راہ کرب کی منزلوں سے گزرنا ہوگا، امتحان کی منزلوں سے گزرنا ہوگا۔ کبھی بھوکے رکھ کر تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی پیاسا رکھ کر تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی مال و زر چھین کر تمہیں آزمایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، جن کو دین سے محبت ہو، وہ جان تو دے دیا کرتے ہیں، ایمان نہیں دیا کرتے، اسلام نہیں چھوڑا کرتے۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لے لو، آج عجیب حال سے مسلمان گزر رہا ہے، دین سے دلچسپی ختم ہو رہی ہے، مذہب بیزاری کی لہر پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مذہب کیا کریں گے، دین کیا کریں گے، ارے جیسے گزرتی ہے گزرنے دو، یہ مولانا لوگوں کا کام ہے یہ سب باتیں کرنا، آخرت سے ڈرانا مولانا لوگوں کا کام ہے، ان کا کام ہی کیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے۔ لیکن یاد رکھ لینا، آج پوری دنیا میں جو مسلمان کرب و اضطراب کی منزلوں سے گزر رہا ہے، یہ ایک امتحان سے گزر رہا ہے، پریشانی سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، اگر تم حیات اچھی چاہتے ہو، حیات طیبہ چاہتے ہو، تو قرآن کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، جو نیک عمل کرے اور مومن ہو، مرد یا عورت اور مومن ہو اور نیک عمل کرے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو ضرور ایسی زندگی جلائیں گے جو بہترین زندگی ہوا کرے گی۔ آج عمل صالح سے مسلمان دور، آج ایمان سے مسلمان ایمان کا دیا جو ہے دن بدن ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے، ایمان کمزور ہوتا نظر آتا ہے. خدا کو ایک تو مانتے ہیں لیکن حرام کی طرف بڑھتے نظر آتے ہیں. اگر دولت کا انبار سامنے آ جائے تو دولت کے حرص کی خاطر ایمان بیچتے ہوئے بھی ہزاروں مل جائیں گے، دولت کی محبت کی خاطر حرام کی طرف بڑھتے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے. لیکن سن لو، مسلمان بے صبرہ نہیں ہوا کرتا. مسلمان کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے وہ آنے والی دولت کو نہیں دیکھتا، احکام خداوندی کو دیکھتا ہے. آنے والی دولت اگر جائز راہ سے آتی ہے تو آدمی سینے سے لگا لیتا ہے، اور غلط راہ سے آئے اس کو اپنے دل میں نہ بٹھانا، اپنی زندگی میں داخل نہ کرنا. کیا آپ کو نہیں معلوم حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کس طریقے سے خداوند قدوس کے توکل کا درس دے رہے ہیں؟ خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا سے عرض کرتا ہے، بہلول، یہ کون ہے بہلول دانا معلوم ہے آپ کو؟ مجذوب بزرگ ہیں، پائے کے بزرگ ہیں. بلقیس جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی، ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ مٹی کے گروندے بنا رہے تھے، بلقیس کا گزر ہوا. انہوں نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ ارشاد فرماتے جنت کے محل بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ ارشاد فرماتے ہاں. کتنے میں بیچو گے؟ فرماتے دو درہم میں. کہا لو دو درہم دے دو. دو درہم لے لیا اور فرماتے یہ محل جنت کا تیرا ہے. بیوی جا کر اپنے شوہر سے عرض کرتی ہے خلیفہ وقت سے آج تو بہلول سے میں نے جنت کا محل خرید لیا. خلیفہ ہارون رشید نے کہا بڑی عجیب بات کرتی ہو تم بھی اس مجنو کی اور مجذوب کی بات کے اندر آ گئی. رات ہوتی ہے، خلیفہ ہارون رشید سوتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ جنت میں محل ہیں، ایک محل پر بلقیس لکھا ہوا ہے. داروغہ جنت، جنت کے دروازے، اس محل کے دروازے پر کچھ فرشتے موجود. خلیفہ ہارون رشید داخل ہونا چاہتا ہے، اس موقع پر وہاں کے فرشتوں نے روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری بیوی کے محل میں. کہا تمہاری بیوی کا ہے، تمہارا تھوڑی ہے، اس میں نہیں جا سکتے. آنکھ کھلتی ہے صبح کے وقت، بہلول دانا کو تلاش کرتے. بہلول دانا جب مل جاتے عرض کرتے بہلول مجھے بھی ایک محل جنت کا عطا کر دو. فرماتے ٹھیک ہے. عرض کرتا ہے کتنے میں دو گے؟ کہا پوری بادشاہت کے بدلے میں، تیری پوری بادشاہت کے بدلے میں محل دوں گا. بہلول دانا سے خلیفہ ہارون رشید عرض کرتا ہے حضور میری بیوی کو دو درہم میں اور مجھے پوری بادشاہت کے عوض میں. ارشاد فرماتے سنو، تمہاری بیوی نے بن دیکھے خرید لیا تھا، تم تو دیکھ کر آ رہے ہو، تم تو دیکھ کر کے آ رہے ہو. یہ تھے خواجہ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے، خلیفہ ہارون رشید نے کہا بہلول رزق کے لیے تمہیں وقت نکالنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، عبادت کا وقت تمہارا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم عبادت مکمل کیا کرو اور جتنا تمہارے خرچ کے لیے ضرورت ہے اتنی ضرورت مجھ سے پوری کر لیا کرو، روزینہ میں تمہارا مقرر کر دیتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سوچو تو صحیح، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ روزینہ میں مقرر کر دیتا ہوں اور آپ جتنا روز کی جتنی ضرورت ہے اتنی جو ہے آپ مجھ سے حاصل کر لیں اور اپنا وہ وقت جو کمانے دھمانے کے اندر گزارتے ہیں اس وقت کو جو ہے آپ عبادت اور ریاضت میں گزاریں. کیا جواب دیا؟ غور سے سنیے گا، میں سمجھتا ہوں پوری گفتگو کا ماحصل اللہ کی محبت کے لیے یہ شاید واقعہ بن جائے. ارشاد فرماتے ہیں اے خلیفہ تیری باتوں میں اگر تین عیب نہ ہوتے تو میں تیری فرمائش کو قبول کر لیتا. وہ عرض کرتا ہے حضور تین عیب کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں پہلا عیب تو یہ ہے کہ تجھے نہیں معلوم مجھے کتنا چاہیے. دوسرا عیب یہ ہے تجھے نہیں معلوم کہ مجھے کب چاہیے. تیسری بات یہ ہے تجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا چاہیے. یہ تین باتوں کا علم تجھے نہیں، کب چاہیے، کتنا چاہیے اور کیا چاہیے، اور میرے رب کو سب معلوم ہے کب چاہیے، کتنا چاہیے اور کیا چاہیے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے خلیفہ وقت اگر تو ناراض ہو جائے تو مجھے دینا بند کر دے گا، لیکن میرے رب کی ذات وہ ذات ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں پھر بھی روزی دیتا ہے، پھر بھی روزی دیتا ہے. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ لگائیے، یہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کے سلسلے میں جو میں نے کہا بلقیس، تو وہ زبیدہ نام تھا، تو بہر کے فرض یہ کر رہا تھا کہ آپ سوچو اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے مولا پر کتنا بھروسہ کرتے تھے، اس سے کتنی محبت کرتے تھے. ارے ایک بزرگ تو فرماتے ہیں محبت الہی اور اللہ پر بھروسے کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ دودھ پیتے بچے سے تم دیکھو کہ بے شمار عورتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن دودھ پیتے بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو ہر عورت کو نہیں دیکھتا، ساری عورتوں میں اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، اور جب ماں مل جاتی ہے تو اس کے سینے سے چمٹ جایا کرتا ہے. تو جب کبھی تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو ساری کائنات سے رشتہ توڑ کر اپنے معبود سے رشتہ جوڑ لو، اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین تمہارے ہر سوال کو پورا فرمائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کی محبت. اب بات اللہ کی محبت کی آئی، دین کی آئی، تو اب آپ دیکھیں دین کیا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا، بمصطفیٰ برسا خیش کہ دی ہما اوست گربعو نرسی دی تمام بول حبیث. دین کیا ہے؟ سرکار کے قدموں سے لپٹ جانا اور سرکار نے جو کچھ فرمایا اس کا تصدیق کر دینا، اس کا نام دین ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، جو کچھ رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے بچ جاؤ. جو کچھ سرکار نے عطا فرمایا بس وہی دین ہے، اور جن چیزوں سے سرکار نے بچنے کا حکم دے دیا بس اس سے بچتے چلے جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے خداوند قدوس اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر نہ زمین کو پیش کر رہا ہے نہ آسمان کو پیش کر رہا ہے. جب اپنی وحدانیت کی دلیل دینے کی باری آتی ہے تو میرا کریم اپنی وحدانیت کی دلیل کے لیے فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. اللہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ پیارے کو پیدا فرما دیا. تو یاد رکھو اللہ سے سچی محبت، دین سے سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، اس طریقے سے جیسے خدا نخواستہ، یہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، دین سے محبت ایسی پیدا کرو، ایسی محبت پیدا کرو کہ تم ہر چیز کے اندر مقدم دین کو رکھو. یہ دین میں ہے یا نہیں، یہ احکام ہے یا نہیں، یہ خداوند قدوس کا فرمان ہے یا نہیں. اگر کوئی چیز تمہارے دین سے ٹکرا رہی ہو اور دنیاوی فائدے پر مشتمل ہو تو تم کبھی اس کو اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ کوئی فائدہ دین سے بہتر نہیں دے سکتا. دین کے متعلق تو قبر میں بھی سوال ہوگا، دین کے متعلق آخرت میں پروردگار جل جلالہ دین ہی کے صدقے میں نجات عطا فرمائے گا. اس لیے دین سے سچی محبت کرو. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اپنے دین کی طرف مائل ہوا جائے. اور دین کیسے ملے گا، دین کس طریقے سے ملے گا؟ تو یاد رکھو دین کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں تمہیں آنا ہوگا اور مصطفیٰ پیارے کے ساتھ تمہیں قرآن کو سمجھنا ہوگا. آج کچھ لوگ اردو کتابوں کے ذریعے حضور کو سمجھتے ہیں، اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کے حضور کو سمجھتے ہیں. بس دو جملوں کے اندر میں سمجھانا چاہتا ہوں، سن لو، سرکار کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو سرکار سے سمجھو. اردو کی کتابوں سے نہ قرآن سمجھ سکتے ہو نہ سرکار کو سمجھ سکتے ہو. ارے وہ ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنی زندگی کے لمحات سرکار کے قدموں میں گزارے، سرکار کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے، چلتے پھرتے دیکھتے تھے، کھاتے پیتے دیکھتے تھے، سفر میں سرکار کے ساتھ، غار میں سرکار کے ساتھ، مزار میں سرکار کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود سرکار فرماتے ہیں لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، میرے علاوہ میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. آپ سوچو تو صحیح، وہ صدیق اکبر جو سرکار کے ساتھ مزار میں تشریف فرما، ایک ہی مٹی سے سرکار پیدا ہوئے اور ایک ہی جگہ کی مٹی سے سیدنا صدیق اکبر پیدا ہوئے، لیکن اور صدیق اکبر کا مقام میں آپ کو بتاؤں، سجدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر صحابہ کرام قبر کی طرف بڑھے تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی چیخ نکل گئی. جب تدفین ہو گئی، جب مٹی ڈال دی گئی، لوگوں نے عرض کیا یا علی یہ تو بتاؤ تمہاری چیخ کیوں نکلی تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. عرض کرتے ہیں کیا دیکھا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیف اپنی قسمت پر ناز کرو. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر کو لے کر قبر کی طرف تم اتر رہے تھے تو مصطفیٰ پیارے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ابو بکر کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اور صرف لے نہیں رہے تھے بلکہ لے کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سرکار دعا کر رہے تھے اے اللہ میرے ابو بکر کے صدقے میں میری امت کے ضعیفوں کو بخش دے. وہ ابو بکر جن کا مقام اتنا بلند وہ سرکار کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے, اور آج پان پر چونا لگانے والا سرکار کے علم کو ناپنے کے لیے نکلا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے لٹے رہے ہیں, خدا کے لیے ان کے قریب بھی مت جانا, ان کی صحبت اختیار نہ کرنا. آج اس ایمان کے لٹوروں کی فوج پوری دنیا میں گشت کر رہی ہے, اور تمہیں بتانا ہے کہ زمین پر سرکار کے غلاموں کی تعداد کم نہیں ہے. اے مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائیوں, اپنی ذات پر دین کو تم مسلط کر دو کہ تم جیو گے تو دین کے مطابق, مرو گے تو دین کے مطابق, اس لیے کہ دین تمہاری قبر کی روشنی ہے, دین تمہاری آخرت کی نجات کا ذمہ دار و مدار ہے. اس لیے دین سے محبت کرو, اب وقت ضائع نہ کرو, آنے والے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. قرآن کہتا ہے خذو حذرکم, قرآن کہتا ہے وقولوا للناس حسنا, قرآن جو جو اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے ان اخلاقی تعلیمات سے آراستہ ہو جاؤ, اس لیے کہ قوم میدان کے اندر وہی جیتا کرتی ہے جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے, اور جن کا ضمیر مردہ ہو جائے وہ قومیں کبھی فاتح نہیں ہوا کرتی. اس لیے یاد رکھو, جب جب تم گناہ کرو گے ضمیر ملامت کرے گا, اور مردہ ضمیر والا کبھی میدان میں ٹکا نہیں کرتا. اگر تم سچے بن جاؤ, اگر نیکوکار بن جاؤ, اور دین سے اپنی وابستگی کو مکمل کر لو, تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ رب کا فرمان حق ہے, اِن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین, اگر 20 صبر کرنے والے ہو تو 200 پر بھاری ہو جائیں گے. صبر کسے کہتے ہیں؟ ایک دیوانے نے حضرت علامہ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا, اے شبلی یہ بتاؤ صبر کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں صبر مع اللہ. انہوں نے کہا نہیں. پھر آپ فرماتے ہیں اب تم ہی بتا دو. کہا آپ ہی بتائیے. کہا الصبر علی اللہ. کہا نہیں. تو کہا پھر کیا؟ دیوانے نے کہا الصبر عن اللہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ سب کی محبت کو دل سے نکال دینا, اور سب کی بے رغبتی سے اپنے آپ کے اندر صبر پیدا کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی محبت میں ہمیشہ بے قرار رہنا, اس کا نام ہے صبر. اللہ کی محبت کبھی صبر آنے ہی نہ دے, سکون نہ دے, بلکہ ہمیشہ اللہ کی محبت الہی تمہارے ساتھ ہوگی. اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں. باطل دین والے تو آئے گا بینک اکاؤنٹ کے اندر بیلنس کتنا ہے, یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی پراپرٹی چھوڑ کر کے آئے ہو. مر ربوں کا ماں دینوں کا, رب دین اور سرکار کے متعلق پوچھا جائے گا. اب جب زندگی بھر دین کے خلاف زندگی گزارتے رہے تو قبر میں دین کو یاد کرنے میں کتنی دقتیں پیدا ہوں گی. اس لیے ابھی سے دین کو اپنے اوپر مسلط کر لو کہ دین نے جو کچھ کہا, جو اصولی عقائد ہے, اس پر کاربند رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے, انشاءاللہ رب قدیر دونوں جہاں میں کامیابی سے امکنار فرمائے گا. اللہ عز و جل سرکار ابد قرار ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. پروردگار جل جلالہ ہمیں ہوائے نفس کا پیروکار بننے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق رفیق نصیب فرمائے, اور پروردگار جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے. ایک بات اور سماعت فرما لے, خدا کی وحدانیت کی دلیل جتنی آتی ہو آپ کو یاد ہو صحیح طور پر تو آپ دے دیں, اور اگر کوئی شخص الجھ کر کے آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے آپ کی دلیلوں کو کاٹتا چلا جائے اور آپ جواب نہ دے سکیں تو آپ متزلزل نہ ہو جائیں, بلکہ بس آخری بات یہ کہہ دیں جو امام رازی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہہ دی تھی, اور وہ بات یہ, اگر کوئی کہے خدا ہے تو دلیل پیش کرو, کہہ دینا میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے, میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے. علماء کے پاس لے کر جانا نہ سمجھا سکو تو, لیکن اس بات پر قائم رہنا کہ خدا ہے, ٹھیک ہے نا؟ مانتے ہو نا اس چیز کو؟ انشاءاللہ مانتے ہو اور مانتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے, ایمان پر خاتمہ فرمائے. اب مجھے بتائیے آپ پابندی سے آتے رہیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر, انہی آیات پر انشاءاللہ العظیم مزید باتیں, دین مذہب اور اسلام ان تینوں میں کیا فرق ہے اور دین کے سلسلے میں کیا باتیں ضروری ہیں, اس پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مقدس سے میں آپ کو چند اصول پیش کروں گا. پہلا اصول جو میں نے آج آپ کو پیش کیا, دین پر استقامت, اللہ عز و جل کو ایک ماننا, اس طریقے کے اصول انشاءاللہ میں قرآن کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی, اپنی علم کی جو کچھ میرے پاس ٹوٹا پھوٹا علم ہے اس کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ پابندی سے آتے جائیں, انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگر کچھ لفظ دوران بیان لغزش ہو گئی تو رب قدیر اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے, اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل استقامت فی الدین نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. گزشتہ ہفتے جو بیان ہوا تھا حضور کی رضا، اس کی کیسٹ مکتبہ طیبہ پر موجود ہے، اسے ضرور بس ضرور حاصل کریں اور اپنے سینے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے نعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسٹ بھی مکتبہ طیبہ پر موجود ہے، اسے بھی ضرور حاصل کریں. دینی کتابیں، اسٹیکرز وغیرہ بھی مکتبہ طیبہ پر موجود ہیں، اسے بھی ضرور حاصل کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ہندی میں ترجمہ قرآن کنز الایمان یہ بھی موجود ہے، اسے بھی آپ ضرور بھی ضرور مکتبہ طیبہ سے حاصل کریں.